ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے, ان کے لیے تو جہنم کا بچھانا ہوگا اور جہنم ہی اوڑھنا. یہ ہے وہ جگہ جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں. یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا, ان کی بات نہ مانی, ان کی تعلیمات کا انکار کیا اور ان کے ساتھ تکبر اور جھٹلائی کے ساتھ پیش آئے, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. تفسیر بحر محیط میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ایک تفسیر یہ آئی ہے کہ نہ ان لوگوں کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے, نہ ان کی دعاؤں کے لیے یعنی ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی, اور ان کے اعمال اس مقام پر جانے سے روک دیے جائیں گے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں, جس کے بارے میں سورۃ مطففین میں آتا ہے الیین, جس کو بتایا گیا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب, کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اٹھتے ہیں, والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام سے اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ منکرین اور کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے, یہ روحیں نیچے پٹک دی جائیں گی. اسی کی تائید ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور امام احمد سے تفصیل نقل ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے, ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی. آپ ایک جگہ بیٹھ گئے, صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے. آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے, اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں, اے نفس مطمئنہ, رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو. اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا بہانہ کھول دیا جائے تو اس کا پانی نکل جائے. اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جہاں ان کو فرشتوں کا کوئی گروہ ملتا ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے, یہ لوگ اس کا نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت اور احترام کا دنیا میں اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے. یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, یہاں سے اور فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام اعمال الیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو. یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, دین اسلام ہے. پھر سوال ہوتا ہے یہ تو جو تمہارے لیے بھیجے گئے کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے. اس وقت ایک آسمانی ندا آتی ہے, میرا بندہ سچا, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو, جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی ہیں. اس وقت اس کا نیک عمل ایک حسین شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس اس کو مانوس کرتا ہے کہ قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ اور خوف سے اس کو نجات دیتا ہے. اس کے بالمقابل کافر منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیط صورت فرشتے خراب قسم کا ٹانٹ لے کر آتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں مرنے والے کے. پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپیٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے. یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. اس راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کس خبیث کی روح ہے. یہ حضرات اس وقت اس کا برا نام لے کر ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ فلاں ابن فلاں ہے. یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا, جیسا کہ قرآن کی آیت میں آیا ہے. بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کا نام اعمال سے جین میں رکھو جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے گئے تھے، یہ سب کا جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا میں کچھ نہیں جانتا، تو جہنم کا فرش، جہنم کا لباس اس کو دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی ہے، اس کی قبر اس سے تنگ کر دی جاتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی غصت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اولئک کا ثواب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ یعنی جنت میں جانے سے پہلے اہل ایمان کو ایک روایت میں آتا ہے ایک پل پہ کھڑا کیا جائے گا اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کے معاملے چکا دیں گے، اور پھر ایک دل کی طرح سب جنت میں داخل ہوں گے کہ کوئی کسی سے نفرت، عداوت اور کوئی بھی غیظ و غضب نہ رکھے گا۔ دنیا میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ دو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بہت نیک، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہ جاتے، اور اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا یا یہ جائے گا، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اللہ کی اطاعت کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے ان کے دل دو ڈالے جائیں گے تاکہ وہاں جا کر کسی کو دیکھ کر کوئی جلن اور کرہن نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی اسی طرح صفائی کرا دے گا، یہ دنیا میں جو اختلافات وغیرہ ہو گئے وہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے رہے تھے، پھر عمل کی بات ہے۔ فنادا اصحاب الجنت اصحاب النار، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وبینہما حجاب، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف رجال، اور اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ اسی وقت سے سورت کا نام اعراف ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اعراف بلند جگہ کو کہتے عرف سے ہے، پہچانی ہوئی اسی جگہ۔ یہاں کون ہوگا؟ یہاں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال بالکل برابر ہوں گے، اتنے نیک عمل نہیں کہ جنت میں جا سکے، ایسے برے کام نہیں کہ جہنم میں جائیں، دونوں ایک جیسے، لہٰذا وہاں کس تک ہو جائیں گے۔ اتنی جلیل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے نجات تو ہو جائے گی مگر جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ ان کو اس مقام اعراف پر روک لیا جائے گا یہاں تک کہ سب اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہیں، وہاں کون کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو اس کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خوشنودی کتنی ضروری ہے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. دنیا میں دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں، ایک تو ساز و سامان، بھاری فرنیچر، بھاری پردے، اور دنیا کی بے تحاشا چیزیں، ملک ملک سے جمع کیے ہوئے مال و متاع جو انسان کے سٹیٹس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کا گروہ، جتھا، جماعت، یا وہ لوگ جن میں انسان پہچانا جاتا ہے، یا جن کے بڑا ہونے پر انسان کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں ماں باپ کا نواسا ہوں، اور ساری زندگی خود کچھ کریں یا نہ کریں صرف ان چیزوں کو اپنی بڑائی کی وجہ بتاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خاص نسل سے ہونے میں انسان کی عزت نہیں جب تک کہ وہ انسان خود اچھا کام نہ کرے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. کیونکہ انسان جب دنیا میں ان نعمتوں کو پا لیتا ہے تو عموماً دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا تو آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں. وہاں خاص طور پر احساس دلایا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی غربت پر اور جن کے دین پر تم حسرت کرتے تھے کہ ان کو کیا ملے گا آخرت میں، آج وہ بلند درجہ میں ہے اور تم دنیا کی سب بڑائی پا کر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. اور وہ دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہی پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، دین کو تفریح کی چیز، جنہیں دنیا کی زندگی میں فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کرے، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے آپ دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. آج کل آپ خوب دعائیں مانگ رہے ہوں گے، رمضان کا مہینہ ماننی بھی چاہیے کہ روزے کی حالت میں ویسے انسان عبادت میں ہوتا ہے، دعا کی قبولیت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے آداب درست نہیں ہوتے. یہاں کیا آداب بتایا جا رہا ہے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، خفیتاً اور چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنی چاہیے، یہ پوری توجہ کے ساتھ. انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ. ایک اور ادب دعا مانگنے کا، کیسے پکارو؟ خوف بھی ہو، پتہ نہیں دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ جو میری اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جائے، اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ضرور میری دعا سنے گا. یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، تو دعا کرنے سے پہلے کوئی بھی نیک کام کر لے، اس میں صدقہ کر لے، نفل پڑھ لے، قرآن پاک پڑھ لے، کیونکہ محسن نیکوکار کو کہتے ہیں، تو نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے. مثلاً افطار کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن عموماً ہم افطار کے وقت کی دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس وقت میں بھی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اسی طرح اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے جواب دینے والا اور اس کے بعد دعا کرنے والا، اور دوسرا مجاہد جب صف میں کھڑا ہو جائے. اسی طرح اذان اور تکبیر کے بیچ کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں میں برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں پڑا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے، اور تم غلط رمی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. وہ الى عاد اخاهم هودا، اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے، تقوی اختیار نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا، تمہارے رب کی فتکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر کا ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں منزلت بخشی، کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ سالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا یعنی تکبر کرنے والوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے. اب صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ آب و عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے ان بستیوں سے نکل گئے اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہی پسند نہیں ہے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فوش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا یعنی پتھروں کی بارش. اگلا رکو چکے اگلے پارے کے ساتھ منسلک ہے اس لیے اس کو الگ طور پر پڑھیں گے کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.